الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہاں عرب میں تو نہیں لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ان ملکوں میں بچی کی پیدائش پہ لوگ زیادہ خوش نہیں ہوتے. بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس پر تو ایک دنیاوی خوشی ہوتی ہے، انسان کو بیٹا ہے بازو بنے گا، فخر کا ذریعہ بنے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر وہ فضائل جو بیٹی کی پیدائش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے ہیں وہ فضائل ہمارے سامنے اگر ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ بچی کی پیدائش کی خبر پہ جتنی خوشی ہو بیٹے پر اتنی خوشی انسان کو نہیں ہوتی، اگر ایمان کامل ہے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ ثلاث بنات، جس شخص کے ہاں تین بیٹیاں ہوئی اس نے ان کی تربیت کی، ان کو مناسب اچھی تعلیم دی اور بلوغت کے بعد ان کا مناسب جگہ نکاح کر دیا. کن لہو حرزم من النار، کیسے عجیب الفاظ ہیں، کن لہو حرزم من النار، کہ یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی. یعنی کیسے عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرما سکتے تھے کہ یہ بیٹیاں قیامت کے دن باپ کی شفاعت کریں گی، شفاعت کریں گی کہ بھئی یہ تاکہ یہ جہنم میں نہ جائے، یہ بھی فرما سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن لہ شافعات یوم القیامہ. لیکن الفاظ کیا ہیں، کن لہ حرزم من النار، اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی. رکاوٹ کا کیا مطلب ہے، ایک تو ہوتی ہے شفاعت، سفارش کی جائے اے اللہ اس کو میرے باپ کو جنت میں بھیج دے، یہ سفارش قبول بھی ہو سکتی ہے مسترد بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہم حکومتوں سے سفارشات کرتے ہیں، بھئی یہ مطالبہ ہے یہ مطالبہ پورا کیا جائے، حکومت چاہے مان لے حکومت چاہے نہیں مانے. اور ایک ہوتا ہے منوانے کا طریقہ احتجاج، مظاہرے، رکاوٹیں کھڑی کر دینا، روڈ بلاک کر دینا، اس میں حکومت ذرا زیادہ اہمیت سے لیتی ہے مطالبات. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بیٹیاں والدین اور جہنم کے درمیان آڑ دیوار بن جائیں گی کہ نہیں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا یہ، ٹھیک ہے نا. کیسے عجیب الفاظ ہیں کہ یہ جو ہے یعنی رکاوٹ ہے، یہاں پہ ہم کھڑی ہیں، یہاں پہ جب تک ہم موجود ہیں یہاں سے ہمارے والدین نہیں جا سکتے. یعنی جیسے آپ کسی کو گھر آنے سے روک دیں، اپنے گھر نہ آنے دیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نوٹس بھیج دیں کہ بھائی آپ کو ہمارے ہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. ایک طریقہ یہ کہ کسی بندے کو باہر کھڑا کر دیں کہ پاؤں پھیلا کے گیٹ پہ نہ کھڑے ہو جاؤ اور اس کو گھسنے نہیں دینا اندر. تو یہ مبالغہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں پہ بشارت دی کہ جس کے ہاں بیٹیاں ہوئیں اللہ تعالی نے اس کو آزمائش میں ڈالا، من ابتلی بہذہ البنات کن لہ حرزم من النار، کہ اس کے اور جہنم کے درمیان وہ رکاوٹ بنیں گی. ہمارے ایک استاذ ہیں، پٹھان ہیں کوئٹہ کے، آپ کو پتا ہے کہ پٹھانوں کو بیٹوں کی بڑی آرزویں ہوتی ہیں، پٹھانوں کی قبائلی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ان کو پہلی بیٹی دی، دوسری بھی بیٹی ہوئی، تیسری بھی بیٹی ہوئی، چوتھی بھی بیٹی ہوئی، پانچویں بھی بیٹی ہوئی. وہ بڑے بہت ان کو افسوس ہوتا تھا کہ مجھے کوئی نرینہ اولاد چاہیے. تو ایک دن مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ہاں جب چھٹی بیٹی ہوئی تو مجھے بڑی تمنا ہوئی کہ اللہ ایک بیٹا تو مل جاتا. کہتے ہیں ایک دن میں نے بخاری کھولی، صحیح ہے بخاری، اس میں یہ حدیث تھی کہ جس کے تین بیٹیاں ہوئیں وہ اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی. کہہ رہے بس مجھے اتنی تسلی ہوئی، میں نے کہا اللہ تین کے بجائے میرے پاس تو چھ ہیں، دو آپشن ہیں، صحیح ہے نا، دو آپشن ہیں، اصل تو آخرت ہے، آخرت. تو اس لیے بچی کی ولادت پہ، بچی کی پیدائش پہ ناک منہ چڑھانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ چیزیں ہندوؤں پہ، سکھوں پہ، عیسائیوں پہ، یہودیوں پہ زیب دیتی ہیں، اہل اسلام پہ زیب نہیں دیتی. اور دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے گھر کی رونق بچیوں سے ہوتی ہے. میں ابھی جب سفر میں ہوں، کافی دن ہو گئے، ڈیڑھ مہینہ ہو گیا، تو بلا مبالغہ مجھے اپنے بیٹے ایک دن بھی یاد نہیں آئے ہیں. بچیاں یاد آئی ہیں، ان کی باتیں، ان کی حرکتیں، وہ جو گھر میں کھیلتی ہیں. تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بیٹیاں زیادہ بنتی ہیں، اور آخرت کے لحاظ سے تو ہے ہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے کیسی محبت تھی. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی اور بخاری کی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، جیسے مقتدی امام کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ امام امامت کرائے گا. مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی. امام سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اپنی نواسی کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے آپ نے. حضرت زینب دو ڈھائی سال کی چھوٹی بچی تھی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بھی بیٹی. فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے، ظاہر ہے امام اگر اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کے آئے تو سب دیکھتے ہیں کہ، اور نواسی کو بٹھایا ہوئے. اس سے زیادہ عجیب بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقامت شروع ہوئی ہے تو اسی حال میں کندھے پہ بٹھائے ہوئے اپنی بچی کو مسلح پہ کھڑے ہو گئے. لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں نا، آئے تو چلو گیٹ پہ اتار دو، کسی کو پکڑا دیا، بھائی جب میں نماز سے فارغ ہو جاؤں تو بچہ واپس لے لوں گا. اپنی بیٹی کے ساتھ کیسی محبت کا معاملہ کر رہے ہیں، کندھے پہ بٹھایا ہوا، اور مسلح پہ کندھے پہ بٹھا کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کھڑے ہو گئے. اقامت ہو رہی ہے اور آپ کی نواسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پہ کندھے پہ سوار ہے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حال میں نیت بھی باندھ لی بچی کندھے پہ. جب رکوع میں جانے لگے تو بچی کو کندھے سے اتار کے زمین پہ بٹھا دیا. اگلی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو دوبارہ بچی کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ضروری تھا کہ پوری چار رکعتیں بچی کو کندھے پہ بٹھا کے بھائی نماز پڑھی جائے؟ یہ کوئی نماز کا رکن ہے؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ تھی، عرب کے دلوں سے بیٹی کی نفرت کو نکالنا، ان کو بتانا کہ باپ بیٹی کو کیسی عزت دیتا ہے. زبانی تبلیغ سے ذہن نہیں بنتا جب تک اپنا کردار، اپنا عمل دوسروں کو دکھایا نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی ولادت پہ جنت کی بشارتیں بھی سنائی اور بیٹی کو عربوں کے سامنے محبت دے کے بھی دکھایا. بنات کو محبت دے کے دکھایا عربوں کے سامنے، وہ عرب جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یتوارا من القوم من واذا بشر احدهم بالانثى ول وجهه مسودا، کہ جب ان کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے ان کے چہرے پر سیاہی، ان کے چہرے سے ذلت کی جھلک رہی ہوتی ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، سارا دن لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے شرم کی وجہ سے. ایمسکه علی هون ام یدسہ فی التراب، پریشان ہوتا ہے کہ ذلت سے اس کو میں اپنے گھر میں برداشت کروں یا اس کو زندہ درگور مٹی میں زندہ دفن کر کے آ جاؤں. اتنی نفرت دنیا میں کوئی قوم اپنی بیٹی سے نہیں کرتی تھی جتنی عرب کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الانبیاء ہو کر اپنی بچی کو کندھے پہ بٹھا کے لوگوں کو نماز پڑھائی اور بتا دیا کہ اس ممبر سے بہترین کوئی ممبر نہیں ہے، اس مسلح سے بہتر کوئی مسلح نہیں، اور مجھ سے بہتر اس کائنات میں اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا، تو میں جب اپنی بچی کو، بچی بھی نہیں بلکہ بچی کی بھی بچی جس سے رشتہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے، اس کو کندھے پہ بٹھا کے میں نماز پڑھا رہا ہوں، صحابہ نے جب یہ طرز عمل دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کے دلوں میں بھی بیٹیوں کی محبت پیدا ہوئی۔ تو ایک تو یہ بات آپ کو بتانی تھی کہ الحمدللہ جو ہے اللہ نے مجھے بھی بشارت دی، خوشخبری دی، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور دیندار بنائے، عفیف پاک دامن بنائے۔ دوسرا سفر سے متعلق یہ جو حج کا سفر ہے، آپ حضرات تو ماشاءاللہ یہیں رہتے ہیں، جدہ جو ہے میقات کے اندر ہے، یہ تو آپ تو بیت اللہ کے ہم سے زیادہ قریب ہیں، لیکن یہاں بہت سے حضرات کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ اس موضوع پر کچھ بیان ہونا چاہیے۔ میرا ارادہ نہیں تھا بیان کا، کیونکہ میں تو یہاں خود سیکھنے کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ کی زیارت ہو جائے، کچھ اللہ کی محبت دل میں ہو جائے۔ ہر وقت دوسروں کو نصیحت کرنا، دوسروں کو سمجھاتے رہنا، اس سے انسان کا اپنا دل خراب ہو جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ اصرار تھا اس لیے سوچا کہ ایک بیان ہو جائے۔ یہ جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اس پورے روئے زمین پر اللہ نے اس جگہ کو اپنی عبادت کے لیے، حج کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے فرشتوں نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اس میں ظاہری دنیا کے لحاظ سے کوئی اٹریکشن کی، کوئی یعنی رغبت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ مکہ کی جو سرزمین ہے، موسم کے لحاظ سے بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اتنی شدید گرمی یہاں پڑتی ہے کہ پہاڑ کالے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ گرمی سے، پانی کا نام و نشان نہیں سوائے زمزم کے، وہ بھی بہت بعد میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نکلا ہے زمزم۔ تو یہ جگہ ایسی ہے، اللہ نے اس جگہ کو اپنے گھر کے لیے منتخب کیا۔ ہم اگر گھر بنانا چاہتے ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی اختیار دیا جائے بھائی تم گھر کے لیے لوکیشن کہاں ہونی چاہیے، تو ہر آدمی چاہے گا بھائی ایسی جگہ ہو جہاں مارکیٹیں ہوں، جہاں سرسبز ہو، پانی ہو، آبشاریں ہوں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ نے جب اپنا گھر بنانا چاہا اور اس کے لیے جگہ منتخب کرنے کا ارادہ کیا، تو ایسی جگہ بوادین غیر ذی زرع، جہاں زراعت کا نام و نشان نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ ساتھی بتا رہے تھے پیٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے، ابھی بھی سعودی عرب میں پیٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے۔ ایسی جگہ کو اللہ نے سلیکٹ کیا اپنے گھر کے لیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے غیر مسلموں کو یہ بتانا کہ اس جگہ جو لوگ آ رہے ہیں، یہ اس جگہ کی کوئی ایسی خاص خصوصیت نہیں ہے کہ یہاں سیر و تفریح زیادہ ہے، سیر و تفریح کے مواقع زیادہ ہیں، اور یہاں پر جو ہے صحت کے مواقع زیادہ ہیں، بلکہ یہ جگہ دیکھیں، اگر یہ گھر اللہ کا گھر نہ ہوتا، انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا، تو انسان کبھی اس جگہ کو منتخب نہ کرتا، کبھی اس جگہ کو منتخب نہ کرتا۔ دنیا میں بہت سارے عبادت خانے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں، نسبت تو وہ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں لیکن بنائے لوگوں نے، تو ان تمام عبادت خانوں میں وہ چیز نظر نہیں آئے گی جو آپ کو بیت اللہ اور حرم شریف میں نظر آئے گی۔ حرم شریف کی لوکیشن، اس کا جائے وقوع، اور اس گھر کی چار دیواری اور اس گھر کی اینٹیں، ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے، اللہ کی طرف سے یہ جگہ منتخب کی گئی ہے، اس میں انسانوں کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ انسان، کوئی غیر مسلم سوچ سکتا ہے نا کہ ممکن ہے لوگوں نے خود ایک بنا لیا ہو عربوں نے، تاکہ ساری دنیا ہمارے پاس آیا کرے اور یہاں گھوما کرے اور ہماری تجارتیں اس سے پھلے پھولیں، تو بھائی اگر لوگ بناتے وہی کی تعلیمات کے بغیر، لوگ ایسے منتخب کرتے، تو لوگ پھر عالیشان محل بناتے عبادت گاہ، عبادت کے لیے ایسے اس میں فانوس لٹکے ہوتے، ہیرے جواہرات ہوتے، سونے چاندی کی دیواریں ہوتی، تاکہ دنیا ان دیواروں کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اللہ نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور پہلے آدم علیہ السلام کو، ان سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایسی جگہ گھر بناؤ کہ جہاں انسان، یعنی انسان رہنا پسند نہ کرتے ہوں۔ یہ تو زمزم کا چشمہ نکلا ہے تو کچھ لوگوں نے یہاں کے پڑاؤ ڈالا، ورنہ زمزم سے پہلے تو یہاں کوئی بشر رہنا گوارا نہیں کرتا تھا، بھوک سے فاقوں سے مر جاتے یہاں لوگ، ریگستان ایسی جگہ۔ تو ایسی جگہ اللہ نے بنایا گھر اپنا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید میں آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے اس بیت اللہ کے بارے میں خصوصیت سے فرمایا، فیہ آیات بینات، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں. آپ جب بیت اللہ کی زیارت کریں, حج کریں, تو آپ کو بہت ساری نشانیاں نظر آئیں گی. کس چیز کی نشانیاں؟ وہ یہ تمام نشانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ اسلام برحق مذہب ہے. بیت اللہ میں آپ کو پتہ چلتا ہے وہ کیا نشانیاں. انشاءاللہ وہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے بتاتا ہوں. ایک بہت بڑی نشانی خود بیت اللہ کا وجود. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں. باتیں چند تھیں لیکن آزمائش بہت بڑی تھی. وہ فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم نے نہ صرف یہ کہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے بلکہ بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئے. اَتَمَّهُنَّ, پورے طور پر جیسا اللہ نے آزمایا 100 میں سے 100 نمبر ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیے. تو یہ ہم جب بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیاں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں. دیکھو قربانیوں پہ اللہ نے کیسا نوازا ہے. اب میں وہ تھوڑا تھوڑا قربانیوں کا ذکر کرتا ہوں اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اور وہ دعائیں اللہ نے کیسے قبول کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دو زوجہ تھیں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ, تو ارض مقدس میں فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنی زوجہ ہاجرہ کو لے کے بیوادن غیری دی زرائن, یہاں میرا گھر ہے. یہ گھر لوگ بھول گئے تھے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. قافلے گزرتے تھے یہاں سے, جدہ سے اور ان علاقوں سے. لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں کہیں اللہ کا گھر ہے, لیکن پہاڑوں میں ڈھکا ہوا نشیبی علاقہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. پھر عمارت اس کی گر گئی تھی بوسیدہ ہو کے, کوئی تعمیر کرنے والا نہیں تھا, لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہاں کہیں قریب میں اللہ کا گھر ہے. اور رہنا پسند نہیں کرتے تھے, نہ پانی ہے نہ گھاس ہے, گرمی بہت زیادہ. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا, بہت ساری آزمائشیں, تو ان میں پھر ایک آزمائش اللہ نے یہ بھی کہ اے ابراہیم آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اس سرزمین میں چھوڑ کر آ جائیں جہاں میرا گھر ہے. صحیح ہے بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہاجرہ کو لے کے جا رہے تھے. اچھا یہ حضرت ہاجرہ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی زوجہ تھیں حضرت سارہ, یہ بانج تھی, ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی, اور حضرت ابراہیم کو اولاد کی بڑی خواہش تھی. تو حضرت ہاجرہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو اپنی یہ باندھی حضرت ہاجرہ ہبا کر دی تھی کہ آپ ان سے نکاح کر لیں. کتنے بڑے دل کی بات ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے اس لیے کہ میرے سے اولاد نہیں ہو رہی تو چلو ان سے اولاد ہو جائے. یہ ایک نشانی ہے. جب ہم بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا تصور آتا ہے اور وہ سارے تاریخی حقائق آتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہاں خواتین کے لیے آیات بینات ہیں کہ عورت اگر اپنے شوہر کے لیے قربانی دے کہ اس کو اولاد چاہیے, شوہر بھی نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, پتا تھا پیغمبر ہیں, تو ان کو چاہیے اولاد, تو اس قربانی پر اللہ کیسا نوازتے ہیں. حضرت سارہ کو کیا معلوم تھا کہ میں یہ قربانی دوں گی, اپنے شوہر کی شادی کراؤں گی اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اتنے بڑے پیغمبر حضرت اسماعیل پیدا ہوں گے, اور ان اسماعیل کی اولاد میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے, اور سید الانبیاء کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اسماعیل کا نام زندہ رہے گا بلکہ میرے شوہر کا نام بھی زندہ رہے گا, اور جب میرے شوہر کا نام آئے گا تو میرا نام بھی آئے گا, حضرت سارہ کا نام بھی آئے گا. تو ایک خواتین کے لیے اس میں سبق ملتا ہے کہ دیکھو قربانی دی اپنے نیک شوہر کے لیے کہ بھئی میرے اولاد نہیں ہو رہی, میں تو بانجھ ہوں, تو چلو میرے شوہر کے کو شادی کرا دو, اس کے ان کو اللہ اولاد دے, پیغمبر ہے, ان کا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. تو حضرت سارہ کی یہ قربانی تھی کہ حضرت ہاجرہ سے حضرت سارہ نے اپنے شوہر کا نکاح کرایا, اور پھر اللہ نے ان سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دی. اور پھر اللہ نے حضرت سارہ کو کیسا نوازا؟ اللہ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد دے دی. وہ کیسے اولاد دی؟ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے حضرت لوط حضرت ابراہیم پر ایمان لائے, اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایسی قوم کی طرف بھیجا جو قوم مردوں سے بدکاری کی عادت تھی, خبیث عمل سے گزرتی تھی. وہ قوم ایمان نہیں لائی, لمبا واقعہ قرآن مجید میں آپ سب حضرات نے پڑھا ہے. تو اللہ تعالی نے خوبصورت فرشتے بھیجے انسانوں کی شکل میں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سخی تھے, سخاوت تھی. تو فما لبیثا ان جاء بعجل حنیذ, ابھی ٹھہرے ہی نہیں ہے, سلام دعا ہوئی نہیں ہے, حال حوال پوچھتے تو پتہ چلتا کہ یہ انسان نہیں ہے تو فرشتے ہیں, لیکن سلام دعا بعد میں اور بھنا ہوا بچھڑا پہلے. یہ قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ دو تین مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے کہ سخی بھی تھے. اچھا تو فما لبیث ان جاء بعجل حنیذ کہ وہ جو ہے نا یہ قرآن جو ہے نا یہ فما لبیث فوراً علی الفور یہ کام حضرت ابراہیم نے کیا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ کانا ابراہیم جوادن کریما جواد اور کریم تھے کہ ان مہمانوں سے ان ضیوف سے نہ ان کا نام پوچھا نہ تسمیہ کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے هل انتم بشر ام انتم من الملائکہ قبل هذه الاسئلہ ان تمام سوالات سے پہلے جاء بعجل حنیذ. یہ سخاوت ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سبق دے رہے ہیں. دیکھو سخی لوگوں کو میں کیسے نوازتا ہوں, کنجوسوں کو نہیں نوازتے, بخیل کو اللہ تعالیٰ نہیں نوازتے. اور عربوں میں جو یہ سخاوت آئی ہے یہ سخاوت عربوں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسل در نسل منتقل ہو کے آئی. آج بھی پوری دنیا میں عرب میں جو سخاوت کا ریشو ہے تناسب ہے پوری دنیا میں من حیث القوم سب سے زیادہ ریشو آج بھی عربوں میں ہے سخاوت. یقین نہ آئے تو آپ ابھی بھی جا کے دیکھ لیں کیسے عرب کی سخاوت حاجیوں پہ جو ہے وہ جوش مار رہی ہوتی ہے, رمضان میں افطاریاں دیکھیں. اور ہمارے استاذ جو یہاں سعودی عرب میں کافی عرصہ رہے ہیں انہوں نے بتایا, آپ لوگ تو زیادہ جانتے ہوں گے مجھ سے, کہ یتیم اگر کوئی شخص ہو جائے تو عرب اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں, یعنی اتنا اس کو نوازتے ہیں خرچ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص بچہ یتیم ہو گیا, اس کے والد کا انتقال ہو گیا, تو اب دوسرے جو رشتے دار تھے وہ اس یتیم کو لے جا کے شو روم سے زیرو میٹر گاڑیاں خرید کے دے رہے ہیں. وہ بچہ ہے اس کے پاس گاڑیاں آتی ہیں وہ تو ظاہر بگڑ جاتا ہے, لیکن وہ اس کو نہیں دیکھ رہے. وہ جو قرآن مجید نے یتیم پر خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یتیم ہے ہمیں جنت کمانے کا اللہ نے موقع دیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام حاتم تائی جو مشہور سخی تھا وہ بھی عرب تھا, تو یہ ان کے بلڈ سے ان کے دم سے یہ جو ہے نا یہ خون سے یہ چیز وراثت میں منتقل ہوئی ہے. تو حضرت سارا نے یہ قربانی دی تو اللہ نے حضرت سارا کو کیسے نوازا؟ حضرت سارا کو اللہ نے ایسے نوازا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جو فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, حضرت ابراہیم نے کچھ پوچھا نہیں, پہلے بچڑا پیش کر دیا. فلما را ایدیہم لا تصل الیہم نکرہم واوجس منہم خیفہ, دیکھا کہ یہ تو ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں. جس کا پیٹ بھرا ہوا بھی ہونا وہ بھی بچڑا دیکھ کے تھوڑا سا تو چکھتا ہے ضرور, چاہے کتنا ہی شبان ہو کیسا ہی پیٹ بھرا ہوا ہو لیکن وہ تو ہوتا ہے. مگر ان فرشتوں کے لیے تو وہ بچڑا ایسے جیسے پتھر. تو حضرت ابراہیم خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کہیں مجھے نقصان تو نہیں, کیونکہ عربوں میں عادت تھی اس زمانے میں بھی آج بھی دستور ہے کہ جو کسی کے گھر کا کھانا کھا لے تو پھر اس سے دشمنی نہیں رکھتا, اگر دشمنی رکھنی ہے تو کھانا نہیں کھاؤ اس کے گھر کا. تو حضرت ابراہیم کو یہ ڈر ہوا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے تو پھر یہ دشمن ہوں گے. ہماری طرح نہیں ہے کہ جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھید کر دو, خوب احسانات اٹھاؤ اور پھر اسی کو دغا دے کے چلے جاؤ. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خوف زدہ ہو گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کہتا ہے یجادلونا فی قوم لوط, ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم علیہ حلیم, ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل بہت بردبار تھے. تو اس میں اللہ نے یہ سبق دے دیا کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اللہ کا کام ہے, تمہیں اس پہ خوشی منانا نہیں چاہیے, تمہیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ عذاب ٹل جائے, جو اللہ کے کام ہے اس میں تم دخل اندازی نہ کرو. تو اور فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی. کیا بشارت دی؟ کہ آپ کی بیوی جو سارا ہیں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اسحاق, وہ بیٹا بھی پیغمبر ہوگا. وَمِن وَرَائِ اسحاقَ یعقوب, اور اس اسحاق کے بھی پھر بیٹا پیدا ہوگا جو یعقوب ہوں گے وہ بھی پیغمبر ہوں گے. اب حضرت سارا یہ باتیں سن رہی تھیں دیوار کے پیچھے کھڑی, وہی حضرت سارا جنہوں نے حضرت ابراہیم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ نکاح کر لیں تاکہ آپ کی اولاد ہو جائے. تو حضرت سارا نے قرآن کہتا ہے فسکت وجہہا, اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا. بوڑھی ہو گئی تھیں, ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے اور بانجھ بھی تھیں. ایک تو عورت بانجھ ہو اس کے ویسے ہی اولاد نہیں ہوتی, پھر اوپر سے بوڑھی ہو, وہ تو صحت مند بھی بوڑھی ہو جائے تو اس کے اولاد نہیں ہوتی, اور پھر شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہو, سارے اسباب بے اولادی کے. اور فرشتے کیا بشارت دے رہے ہیں؟ اسحاق بھی ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے ان بڑھیا نے فقالت سکت وجہا, ایسے ماتھا پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی تیرا ناس ہو عجوز عقیم. جیسے کہتے ہیں نا بوڑھی عورتیں جب کوئی الٹی بات کرے, تیرا تو ستیا ناس ہو سٹھیا گیا, کیسی باتیں کر رہا ہے, تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, یعنی تیرا ناس ہو جائے, تمہیں کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے ہو. الیدو وانا عجوز عقیم, میرے بچہ پیدا ہو گیا, میں بڈھی ہو گئی اور بانجھ ہو گئی. وہذا بالی شیخہ, اور یہ میرا شوہر بوڑھا, شوہر بھی بوڑھا, میں بھی بڈھی بانجھ. تو فرشتوں نے جو جواب دیا وہ بڑا, اس میں بھی بڑی نشانی ہے ہمارے لیے. فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ بڑی پیاری آیت ہے. کہا کہ تمہیں اللہ کے اس معاملے میں تعجب ہو رہا ہے, تمہیں پتا نہیں کہ تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو, اے اہل بیت تم پر اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں, وبرکاتہ اور تم پر اللہ کی خصوصی برکتیں. خود اس آیت میں کئی نشانیاں ہیں. دیکھو حضرت سارا کو اولاد کیوں مل رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم عام گھر والیوں کی طرح نہیں ہو. کیا مطلب بھائی, ان کی کیا وہ کوئی خاص نسب تھا ان کا, یا کوئی حسن و جمال میں دوسروں سے بہت زیادہ تھی؟ یہاں اللہ کیوں کہہ رہے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو؟ کیا مطلب, تمہارے اندر میرے لیے قربانی کا جذبہ جو ہے وہ دوسرے گھرانوں میں ان گھروں کی عورتوں میں نہیں ہے. تم میرے لیے اور میرے پیغمبر کے لیے جو قربانیاں دے سکتی ہو وہ دوسری عورتیں نہیں دیتی. تو جب تمہارے اندر یہ جذبات ہیں, تم دین کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو, تو تم پر پھر اللہ کی برکتیں بھی وہ ہوں گی جو دوسروں پر نہیں ہوتی. دوسروں کو جوانی میں اولادیں نہیں ملتی اور تمہیں بڑھاپے میں اولاد ملے گی. تو اور پھر تعجب سے کہا تعجبینا, کہ کیسے, یعنی وہ فرشتوں پہ تعجب کر رہی ہیں اور فرشتے ان کی باتوں پہ تعجب کر رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے آپ کو دوسروں کی طرح کیوں سمجھتے ہو. اس میں ایک سبق تو یہ ملا. دوسرا سبق یہ ملا کہ اللہ جب کسی کو بہت زیادہ نوازنے پر آتے ہیں تو پھر اللہ اسے نیک اولاد دیتے ہیں. یہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ نیک اولاد سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں کوئی رحمت نہیں. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہاری تم پر اللہ کی خصوصی رحمتیں, لہذا آج سے اللہ تمہارے شوہر کی غربت دور کر دے گا, ٹھیک ہے نا, تمہارے اب سونے چاندی کے سکے ملا کریں گے تمہیں. ابراہیم علیہ السلام تو غریب تھے, مسکین تھے, یہ بھی کہہ سکتے تھے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے ابراہیم ہم نے تجھے اتنا آزمایا ہے, اب ہم تیری رزق میں فراوانی کر دیں گے اور تجھے خوب دولت دیں گے, تجھے بادشاہ بنا دیں گے. ہم قرآن مجید میں جہاں بھی دیکھتے ہیں کوئی بڑی بشارت سنائی گئی ہے نا, تو وہ اولاد کی سنائی گئی. ابراہیم کو نوازا گیا انی جاعلک للناس اماما, تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. اس کی صورت کیا ہوگی؟ ومن ذریتہما النبوۃ والکتاب, کہ ان کی ذریت میں, ان کی اولادوں میں نبوت کو جاری کر دوں گا. کیا مطلب, ان کو ایسے بیٹے دوں گا جو پیغمبر ہوں گے, بیٹے دوں گا. اللہ نے آل عمران میں آل عمران کا تذکرہ کیا کہ ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں تھیں. تو وہ رحمتیں کا اظہار کیسے ہوا؟ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. ان کو بھی اللہ نے کیسے آزمایا؟ حضرت عمران کی زوجہ نے کہا اے اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے, میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے, دین کے لیے وقف کر دوں گی. تو اللہ نے ان کو ایسے نوازا کہ ان کو بیٹی دی مریم. پریشان ربی انی وضعتها انثى, میں نے تو بیٹا مانگا تھا دین کی خدمت کرے, بیٹی تو نہیں کر سکتی. واللہ اعلم بما وضعت, اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتا تھا کیا جانا ہے اس نے, یہ بیٹی عام بیٹیوں کی طرح نہیں ہے. اس بیٹی کے بطن سے عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوں گے, یہ وہ بیٹی ہے. اور ایسے اب دیکھیں آل عمران کو اللہ نے خصوصی نوازا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, اللہ نے آدم کو, نوح کو, آل عمران کو اور آل ابراہیم کو, ان چار کو ذکر کیا اللہ نے کہ ان کو تمام جہان والوں میں منتخب کیا ہے. ہم ان چاروں میں ہم قدر مشترک دیکھتے ہیں کیا ہے, ان چاروں کو کیسے نوازا ہے اللہ نے. چار خاندان کا اللہ نے ذکر کیا نا کہ چار خاندان اس روئے زمین پر بقیہ تمام خاندانوں سے افضل اور برتر ہے. تو پہلے تو آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام کی اولاد میں, سب سارے انبیاء تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں. نوح علیہ السلام کو کیسے نوازا؟ اللہ نے صرف وجعلنا ذریته هم الباقین، نسل جو چلی ہے صرف نوح علیہ السلام کی چلی ہے، باقی کسی کی بھی نہیں چلی. تو کیا نوح علیہ السلام کو دولت دے کے نوازا؟ کیوں نوازا؟ ان کی نسل، انسان ان کی نسل میں پیدا ہو، اولاد ان کو دی ہے. تو دیکھیں حضرت نوح کو کیسے اللہ نے نوازا ہے، ان کی اولاد میں برکت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ان کی اولاد میں برکت. آگے جتنے پیغمبر، جتنے علماء، جتنے مبلغین، جتنے مجاہدین پیدا ہوں گے، سارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. قیامت کے دن نوح علیہ السلام فخر کریں گے، اے اللہ یہ سارے پیغمبر میری اولاد میں ہیں، یہ سارے مجاہدین، یہ سارے مبلغین، اور یہ سب کے سب علماء صلحاء میری اولاد میں، اور جو نالائق اولاد ہے وہ کافر ہے، وہ میرے کہنے سے کافر نہیں بنی، ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ ان کے کھاتے میں نہیں جائیں گے. تو پھر تیسری کیا ہے؟ آل عمران، آل ابراہیم و آل عمران. آل ابراہیم کو نوازا. آل ابراہیم کو کیسے نوازا؟ کہ اللہ نے ان کو دو بیٹے دیے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، ایک الگ بیوی سے اور ایک دوسری زوجہ سے. دونوں کو نوازا اللہ نے، حضرت سارہ کو بھی، حضرت ہاجرہ کو بھی، دونوں نے قربانی دی تھی. خواتین کو کے لیے بھی اس، یہ جو بیت اللہ ہے نا، یہاں بڑی نشانی ہے ان میں، یہ نشانی بھی ہے کہ یہ بیت اللہ میں ہم جو زمزم کا پانی پیتے ہیں، یہ ہمیں کس کی برکت سے ملا ہے؟ ایک عورت کی قربانی سے، ایک عورت کی قربانی سے. اللہ اس سے ہماری خواتین کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مرد ہو یا عورت، اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. عورت کی قربانی کی اللہ نے کیسی قدر کی ہے، ایسی قدر کی اللہ نے عورت کی قربانی کی کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ کو، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، اس لیے کہ اگر جواب دیں تو وہ کہے گی یہ کوئی بات ہے بھائی، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فلسطین سے چلے ہیں، اتنا لمبا سفر اونٹوں کا، پیدل پتہ نہیں کس طرح پہنچے ہوں گے، اور دودھ پیتا بچہ گود میں، کوئی لاجک نہیں بنتی اس کی. تو پھر حضرت ہاجرہ نے صرف ایک سوال پوچھا، جب ابراہیم علیہ السلام یہاں بیت اللہ کے قریب، چاروں طرف پہاڑ ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، جب چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضرت ہاجرہ نے صرف ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ آپ خود کر رہے ہیں ام باذن اللہ، یا یہ اللہ کے حکم سے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا باذن اللہ، یہ کس کے حکم سے؟ اللہ. تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بس اب چاہے یہاں پانی ہے نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، بس اللہ کے حکم سے، اللہ پہ اعتماد، بس جو ہوگا بس اللہ کرے گا. اب دیکھیں اللہ چاہتا جیسے ابراہیم علیہ السلام گئے تھے فوراً وہاں درخت پیدا کر دیتا، کوئی شجر پیدا ہو جاتا، یہ بھی اللہ کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا، فوراً چشمہ پیدا کر دیتے، بھائی تیری قربانی تو ہو گئی، اب میں چشمہ پیدا کر دیتا ہوں اور یہاں قافلے آئیں گے اور پانی پیئیں گے اور یہ جگہ آباد کر دوں گا. لیکن اللہ اپنے محبوب بندوں کو تھوڑا سا تڑپاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی، تھوڑا سا تڑپاتے ہیں. اس کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے محبت کی چٹکی. جیسے آپ کا کوئی قریبی دوست ہو نا، تو ایک محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے بلائیں اور کھلائیں پلائیں اور کوئی مذاق نہ کریں اس سے اور کوئی تکلیف نہ دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، پھر کبھی ادھر سے چٹکی کاٹ رہے کبھی ادھر، اس کو تکلیف دے رہے ہیں آپ، وہ سمجھ رہا ہے کوئی دشمن ہے، کوئی پتہ نہیں جیب کترا ہے، کوئی کیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں آپ بتائیں کہ بھائی میں ہوں، تو وہ کتنا خوش ہو جائے گا. تو یہ محبت کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں. تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو تھوڑا سا تڑپنے دیا کہ تھوڑا سا اس کو تڑپتے دیکھوں میں، اپنے بچے کی جب وہ ایڑیاں رگڑے گا پیاس سے تو میں تھوڑا سا دیکھوں یہ کیسے تڑپتا ہے. اور پھر یہ دوڑیں گی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ. اگر اللہ نہ تڑپاتا اور حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ نہ دوڑتی، تو آج ہمارے حج اور عمرے میں صفا اور مروہ کی پہاڑی نہیں، حکومت سعودیہ نے غائب کر دی ہوتی، کسی کو کیا پتا ہوتا صفا کیا ہے اور مروہ، بس طواف کرتے عرفات میں اور منا میں قیام کر کے گھر چلے جاتے، صفا مروہ کا کیا کسی کو. لیکن اللہ نے صفا مروہ، ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، ایسی قدر کی ان دو پہاڑوں کی جن میں حضرت ہاجرہ دوڑی ہیں چلی ہیں، فرمایا یہ شاعر اللہ میں سے ہے صفا اور مروہ. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما، کہ حج اور عمرے میں ان کے اوپر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، دوڑو. عرب سمجھتے تھے یہ جاہلیت کی رسم میں ختم ہونی چاہیے، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں یہ ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ حج کا حصہ ہے، یہ دوڑ لگانی ہے تمہیں یہاں پہ. تو حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہیں، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور پانی کی تلاش میں، پھر آگے نکلتی ہیں تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی درندہ نہ کھا لے، واپس آتی ہیں، پھر صفا پہ چڑھ کے پھر اترتی ہیں پھر مروہ کی طرف۔ درمیان میں ایک مقام ایسا تھا جہاں آپ کی رفتار تیز ہو جاتی تھی، اللہ نے ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کیا ہے کہ کہاں دوڑتی ہیں، کہاں آرام سے چلتی ہیں، اور وہ مقامات آج تک محفوظ ہے۔ یہاں دوڑی تھی، دوڑو حاجیو، یہاں چلی تھی، یہاں دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تمہیں عام رفتار سے چلنا پڑے گا۔ کیسی عجیب عبادت، نہ اس میں اللہ کی تسبیح ہے، نہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، چل رہے ہیں۔ یہ غیر مسلم دیکھے گا، بولے گا یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں سے، حاجی صاحب احرام باندھ کے یہاں سے چلتے ہوئے آتے ہیں، جیسے یہ گرین لائٹ آتی یہاں سے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا کوئی پیچھے لگا ہوا ہے ان کے، کوئی جیب کترا ہے ان کے پیچھے، کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، جو مزہ اس عبادت میں آتا ہے جب حضرت حاجرہ کا تصور ہو، تو پھر اس سے کوئی اس سے پوچھے، اس کو بتایا کہ بھائی تجھے کیا پتا کہ ہمیں اس عبادت میں کتنی لذت آتی۔ تو خواتین کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت حاجرہ نے اللہ کے لیے قربانی دی، اپنے شوہر کی شکر گزاری کی اور اللہ کے لیے قربانی دی، تو اللہ نے حضرت حاجرہ کو کیسا نوازا ہے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اڑیوں میں فرشتے نے پر مارا اور زمزم کا چشمہ پیدا ہوا۔ کوئی چشمہ دنیا میں اتنا قدیم نہیں ہے جو 4000 سال سے پانی لوگوں کو پہنچا رہا ہو، سیراب کر رہا ہو۔ آپ ابھی حرم میں جا کے دیکھیں، یہ بڑی نشانی ہے۔ 40 لاکھ 50 لاکھ حاجی تو وہ ہے جو آن دا ریکارڈ ہیں، اور بغیر تصریح کے خلاف قانون کتنے حاجی آتے ہیں، ان کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ کتنا پانی پیتے ہوں گے زمزم کا ان 40 دنوں میں۔ مسجد نبی میں بھی یہ پانی پلایا جا رہا ہے، مسجد حرام میں بھی پلایا جا رہا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا یہ پانی۔ کون ہے بھائی جو ٹینک بھر بھر کے زمین میں داخل کر رہے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو جو قربانی دے گا اس کی میں کیسی لاج رکھتا ہوں۔ تو یہاں فی آیاتم بینات، بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے زمزم، اور جس سے حضرت میں جلدی جلدی اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں، یہ تو بہت ہی طویل سلسلہ ہے حج کا، یہ تو بہت ہی یعنی اس میں تو فجر ہو جائے گی اگر پورا اس کو بیان کیا جائے۔ جلدی جلدی بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ کو بھی اللہ نے نوازا، حضرت سارہ کو بھی۔ حاجرہ کو کیسے؟ ایک بیٹا دیا اسماعیل۔ اسماعیل کی اولاد میں پیغمبر نہیں پیدا ہوئے، زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اسحاق کی اولاد میں۔ ان کو ایسے نوازا، ہزاروں پیغمبر پیدا کیے حضرت اسحاق کی اولاد میں۔ تو ہزاروں پیغمبروں کی ماں حضرت سارہ ہیں، ہزاروں پیغمبروں کی ماں۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، کیسے بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں۔ ان سب کی ماں حضرت سارہ ہیں، سب کی ماں۔ اللہ نے حاجرہ کو کیسے نوازا؟ کہا کہ بھائی تمہاری اولاد میں اتنے پیغمبر تو نہیں ہیں، لیکن ایک ہی پیدا کروں گا جو ان تمام پیغمبروں کا سردار ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک کو اللہ نے اس طرح سے نواز دی۔ تو ہم جب بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ تمام چیزوں کا تصور آ جاتا ہے۔ اور آخری بات، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ قربانیاں زیادہ دی ہیں، تو جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا ہی نوازا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ سفر کر کے آئے ہیں مکہ، اپنے بیوی بچوں کے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے، بھائی دیکھوں کس حال میں ہے، تو دیکھا کہ وہاں چشمہ ہے۔ بنو جہم قبیلہ، ایک قبیلہ تھا وہاں سے گزر رہا تھا، عرب وہاں رکتے ہی نہیں تھے، ان کو پتا تھا یہاں کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے دیکھا یہاں تو بھائی پانی ہے۔ حضرت حاجرہ نے وہ پانی روک لیا تھا کہ میں کسی کو نہیں پلاؤں گی، ان کو ناز تھا کہ یہ اللہ نے میرے لیے پیدا کیا۔ تو ان لوگوں نے حضرت حاجرہ کا احترام کیا، ان سے اجازت مانگی کہ بھئی آپ ہمیں یہاں ٹھہرنے دیں، ہم یہاں پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ کو وہ اپنا سردار ایک قسم کا سمجھتے تھے، عرب احترام کرتے تھے وہ قبیلے والے۔ تو حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دی کہ بھئی تم میری مرضی سے یہاں ٹھہر سکتے ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب 7 سال کے ہوئے ہیں، تو اب وہاں کچھ آبادی ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، لیکن تھوڑی سی آبادی تھی۔ تو اب اپنا خوبصورت بچہ 7 سال کا، کتنے باپ کے جذبات ہوتے ہیں، ملنے آئے اپنے بیٹے سے، اللہ نے حکم دے دیا اس بیٹے کو منا میں لے جا کے ذبح کر دو۔ میں جب عرفات سے ہم یہ منا کی طرف آئے، تو میرا تو چونکہ پہلا حج ہے، تو ہم جب رمی کے لیے نکلے ہیں وہاں سے، وہ تین شیطان ہیں نا، پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا شیطان، یہ اصل میں شیطان یہاں پر ہے نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ جو پتھر کے بنے ہوئے ستون ہے نا، یہ شیطان کھڑا ہوا ہے یہاں پہ، یہ تو ایک سعودی حکومت نے علامات کے لیے لگا دیا ہے تاکہ لوگ ادھر کنکری مارے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے معصوب بچے کی انگلی پکڑ کے مینا کی طرف لے کے جا رہے تھے حرم سے, یہ اسی راستے میں پڑتے ہیں نا, تو پہلا جو جمرہ اخرا جسے کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نمودار ہوا تھا اور ابراہیم انسان کی شکل میں آ کے ابراہیم علیہ السلام کو ورغلائے کہ کیا کر رہے ہو, اتنی مصیبت سے اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد اتنی دعائیں اتنی قربانیوں کے بعد اتنا خوبصورت بچہ ملا ہے 7 سال کا, جب انگلی فلما بلغ معه السعی, قرآن کے الفاظ ہیں, جب باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا, بچہ جب اس عمر میں پہنچتا ہے نا باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے گھر سے باہر نکلنے کے قابل ہوتا ہے, تو اس وقت باپ کے دل میں اپنی اولاد کی جو محبت ہوتی ہے جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس کے بعد کسی عمر میں نہیں ہوتے, اس سے پہلے ماں کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں, ماں کی گود میں رہتے, باپ کی گود میں جب آتا ہے جب تھوڑا سا انگلی, اب باپ جاتا ہے نماز پڑھانے کے لیے اس کو, کبھی مدرسے لے کے جا رہا ہے کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں, اس سے پہلے تو ڈر ہوتا ہے بھائی پیشاب نہ کر دے, ہر وقت انہی فکروں میں لگا رہتا ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے ابھی باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا ہے, تو اللہ نے کیا حکم دیا, اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. جب ہم مینا سے آتے ہیں رمی کر کے لیے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے, یہ تصور دماغ میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا, کہ وہ جو دور شیطان ہے وہاں حرم سے حضرت ابراہیم آ رہے تھے, وہاں اپنے معصوم بچے کو لے کے پہنچے, اس وقت کوئی بھی نہیں تھا سوائے ابراہیم اور اسماعیل کے, کوئی بھی نہیں تھا, کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں, کوئی خبر نہیں دینے والا نہیں, کوئی اخبار میں نہیں, کوئی انٹرنیٹ پہ اس خبر کو چلانے والا نہیں تھا, اور اگر ہوتا تو دنیا انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آ جاتی, وہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو غلط ہو رہا ہے, یہ مولوی دہشت گرد ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. اس بات کو صرف ابراہیم جانتے ہیں, حضرت ہاجرہ جانتی ہیں اور اسماعیل جانتے ہیں, وہی اللہ نے کہا اس بیٹے کو حلال کر دو, ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام کو 100% یقین تھا کہ یہ بیٹا میرے ہاتھوں سے ذبح ہو جائے گا, 100% یقین تھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ جو ہے نا اس کے وفدیناہ بذبح عظیم والا معاملہ ہوگا, کیونکہ پھر قربانی نہ ہوتی, اگر پہلے سے پتا ہوتا 100% یقین تھا یہ ذبح ہو جائے گا. لے کر آ رہے ہیں, شیطان نمودار ہوا, اس نے کہا اتنے خوبصورت بچے کو اتنی قربانیوں سے ملا ہے اور اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کے دلائل کا جواب نہیں دیا, بلکہ اٹھا کے پتھر مارا, کنکری ماری اس کو, اس میں بتا دیا کہ اگر اللہ کا بننا ہے, اللہ والا بننا ہے, تو اللہ کے حکموں کے آگے قیل و قال نہ کیا کرو کہ ایسا اللہ نے کیوں کیا, یہ اللہ نے ہمیں حکم کیوں دیا. اگر قیل و قال کرو گے تو پھر ابراہیم تمہارے روحانی باپ نہیں ہے, پھر تمہارا روحانی باپ شیطان ہے. شیطان کو اللہ نے کہا تھا نا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کہا کیوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یہ مٹی کا میں آگ کا, آگ مٹی کو کیوں؟ ابراہیم کو کہا بیٹے کو ذبح کرو, ابراہیم بھی کہہ سکتے تھے کیوں, اس بچے نے کیا بگاڑا ہے, لماذا ایو ذنب اذنب, کیا جرم کیا اس نے, نہ اللہ پہ اعتراض کیا. جب شیطان آیا بہکانے کے لیے, شیطان کے دلائل کا جواب نہیں, اٹھا کے پتھر مارا شیطان, جیسے ہی لگا شیطان زمین میں دھس گیا, مگر شیطان بڑا مکار ہے, تدبیر چھوڑتا نہیں ہے, اسے پتا تھا اللہ کے خلیل ہیں, مگر پھر بھی پوری کوشش کروں گا. جو دوسری جمرہ وسطی جسے کہتے ہیں, وہاں سے نمودار ہوا, جو اس سے آگے ہے تھوڑا, وہاں سے نمودار ہوا, پھر کہا کہ سمجھا رہا ہوں کیا کر رہے ہو, اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے. ابراہیم پھر بھی متاثر نہیں ہوئے, رو بھی رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں, بیٹے سے بچھڑنے کا وقت ہے, مگر آنکھوں پہ کنٹرول نہیں, مگر کرنا وہی ہے جو اللہ کا حکم. پتھر اٹھا کے مارا دوبارہ, چل بھاگ یہاں سے, مجھے بہکا نہیں, خدا کے یہ دیا بھی تو خدا نے ہے نا, یہ اللہ نے دیا. تو پھر وہاں زمین میں دھسا ہے, پھر آگے گئے ہیں, تیسری جگہ نمودار ہوا. یہ چھوٹے بڑے شیطان نہیں تھے, شیطان ایک ہی تھا, لیکن وہ علامات لگا دیے, چھوٹا ستون اس سے بڑا, تو اس سے لوگ کہتے ہیں چھوٹا شیطان بڑا شیطان. تو تیسری جگہ نمودار ہوا, وہاں بھی یہ کام کیا. تو جب ہم مینا سے آتے ہیں, تو جب ہم وہ منظر دیکھنے کا ہوتا, لاکھوں لوگ ایک وقت میں جو کنکریاں پھینکتے ہیں, اور وہ کنکریاں لگنے کی ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے, وہ آواز میرے کانوں میں اب تک گونج رہی ہے. انسان اس وقت اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا, اور وہ منظر آتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں سے ابراہیم آ رہے تھے. اللہ نے کیسا نوازا ابراہیم علیہ السلام کو, مینا میں لے جا کے جب بچے کو لٹایا ہے ذبح کرنے کے لیے, تو اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین, پہلو کے بل جب گرایا ہے اور دونوں فرما بردار ہو گئے, تو فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ان يا ابراهيم، ہم نے کہا اے ابراہیم ہم نے ندا کی، قد صدقت الرؤيا، اے ابراہیم بس بس چھری چلانے کی ضرورت نہیں ہے، چھری چلانے کی ضرورت نہیں ہے، قد صدقت الرؤيا، تو نے جو میں نے حکم دیا تھا تو نے کر گیا، ان هذا له البلاء المبين، اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی چھوٹی آزمائش نہیں تھی یہ جس سے ابراہیم گزرے، وفديناه بذبح عظيم، جانور بھیجا اس کو ذبح کر دو بس یہ کافی ہے تمہارے لیے، کیسا نوازا، قربانی زیادہ تھی، تو اب اللہ نے حاجیوں کو حکم دیا کہ ان پتھروں پہ کنکریاں مارو، ہمیں تو وہاں شیطان نظر نہیں آتا، ہم مار رہے ہیں، کروڑوں لوگ مارتے ہیں، خربوں مار چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک یہاں آ کے کنکریاں نہیں ماریں گے، حضرت جو ہے نا یعقوب کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک کنکریاں نہیں ماریں گے، یہاں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک یہاں آ کے کنکریاں نہیں ماریں گے، اب ہم مار رہے ہیں کنکریاں، پہلے دن اس شیطان کو، دوسرے دن اس شیطان، کتنا رش ہوتا ہے اور لوگ بس اس چکر میں کہ بھئی ہماری یہ کنکریاں پوری ہو جائیں کسی طریقے، کیونکہ اللہ نہیں، اللہ کہے گا تمہارے 5-6 لاکھ روپے ضائع کر دوں گا، ہم اگر کہنا کہ اللہ ہم نہیں مارتے کنکریاں، ہم تو 5-6 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے، تیرے گھر کی زیارت ہو گئی، اب یہ کیا ہے اٹھا کے مار دینا، اللہ کہیں گے نہیں قبول کروں گا، میرے خلیل کی جب تک اس یاد کو تازہ نہیں کرو گے اور اس یاد کو زندہ نہیں کرو گے میں تمہارا حج قبول، حج ناقص رہ جائے گا تمہارا، تو یہ بھی ایک بینات، بڑی نشانی ہے، کس بات کی نشانی، کہ دیکھو اللہ قربانی دینے والوں کی قدر کرتا ہے، یہ بات بہت لمبی ہے، بہت لمبا بیان ہو جائے گا اگر میں نے مزید اس کو جو ہے وہ طول دیا، تو بس بات کو سمیٹتے ہوئے اتنی بات کرتا ہوں، حج ہمیں دو چیزیں سکھاتا ہے، ایک ابراہیم کی قربانیوں کو یاد دلا کے اور ان کی زوجات کی قربانیوں کو یاد دلا کے، ہمارے مردوں کو بھی کہتا ہے کہ قربانی دو گے تو اللہ نوازے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ قربانی دیے بغیر ہمیں مل جائے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، آج نوجوان بد نظری کرتا ہے، کوئی عورت خوبصورت جا رہی ہوگی اس کو دیکھتا ہے، اسے کہا جائے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو جھکاؤ، تو وہ کہتا ہے یہ میرے سے نہیں ہوتا، تو بھائی جب آپ سے یہ قربانی نہیں دی جاتی تو پھر اللہ آپ کو نوازے گا بھی نہیں، آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی، آپ کے پاس حلال ہے ایک طرف حرام ہے، حرام بہت زیادہ ہے، حلال بہت تھوڑا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ گزارا نہیں ہوتا، حلال میں تو دال روٹی کھائیں گے، حرام بہت زیادہ ہے، تو جو قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے وہ حرام کھاتے رہتے ہیں، اور جو قربانی دیتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے خواہشات کو قربان کیا، ہم بھی کریں گے تو اللہ ہمیں بھی نوازے گا، کیونکہ اللہ کسی قوم، کسی کوئی قوم اللہ کی اولاد نہیں ہے، یہودی کہتے تھے نحنو ابناء اللہ و احبا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لیس لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، جو اس کے لیے قربانی دے گا، جو اس کے لیے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے گا اللہ اس کو نوازے گا، اس کو نوازے گا اللہ، تو بھائی اور عورت کے لیے بھی بتا دیا، عورت کے لیے بھی بتا دی، عجیب ایک چھوٹا سا واقعہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، پھر ہوا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، حضرت اسماعیل کے ہاتھ پہ کرامات بھی ظاہر ہوئیں، تو وہ قبیلے کے لوگ دیکھتے تھے کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ پیغمبر ہیں، وہ قبیلے کے لوگ حضرت اسماعیل پر ایمان لے آئے اور حضرت اسماعیل کی شریعت پر انہوں نے عمل کیا، وہی عرب جن کی نسلیں آج آباد ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے، اور حضرت اسماعیل نے اسی قبیلے کی خاتون سے نکاح بھی کیا، جب نکاح کیا ہے تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ملنے کے لیے آئے اپنے بیٹے سے، اسماعیل سے، کہ بھئی صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ ملنے کے لیے آئے، میں بیٹے اور بہو کا حال احوال پوچھوں کیا ہے، ادھر سے فلسطین سے سفر کر کے آتے تھے، آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو دروازہ بجایا، بہو نکلی، پوچھا بھائی کیا حال احوال ہیں، کیسے میرے بیٹے کی طبیعت ہے، تو وہ بہو نے شکایتیں شروع کر دیں کہ آپ کا بیٹے نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، جیسے بعض خواتین کے آئے نہ کھانے کو نہ چیتڑا ہے، مولوی ہے ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کدھر مولوی میں پھنسا دیا، ہمارے والد صاحب جو تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، الحمدللہ بڑے تہجد گزار تھے، اور ہمارے دادا پر دادا یہ لوگ بھی الحمدللہ حافظ قرآن تھے، تہجد گزار لوگ تھے، اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے، مجھے بھی بنا دے ویسا، تو میری والدہ کی جب والدہ بتاتی ہیں میری جب شادی ہوئی اور بتاتی ہیں کہ جب میں یعنی ہم مجھے ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم جب تمہارے گھر آئے یعنی تمہارے ابو کے گھر ہماری رخصتی ہو کے آئی تو صبح صبح پورے گھرانے میں نا لوٹوں کی بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی تہجد کے وقت فجر کے وقت میں سب جیسے وہ نلکوں کا نظام تو تھا نہیں. تو کہہ رہے ہمارے گھر والے خاندان والے بتاتے بھائی ایسی فیملی میں جا رہی ہے صبح صبح لوٹے کھنکنا شروع ہو جاتے ہیں وضو کرتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا جو تہجد گزار یا نمازی لوگ ہیں صبح صبح اٹھ کے کوئی بیت الخلا جا رہا ہے کوئی ناڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا کھڑا ہوا ہے کوئی جناب استنجا کر رہا ہے کوئی وضو کر رہا ہے. تو اب تو لوٹے نہیں کھنکتے اب تو نلکے کا نظام ہے. پہلے جو تہجد گزار قسم کے گھرانے ہوتے تھے نمازی تو صبح چار پانچ بجے ان کے گھروں سے لوٹوں کے کھنکنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی. تو کہتے صبح صبح ایک شور ہوتا تھا لوٹوں کے کھنکنے کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بہو سے کیا حال احوال ہے بھائی بیٹے کے تمہارے کے ساتھ کیا حساب کتاب ہے. تو انہوں نے شکوے شکایت مولوی آدمی وہ مجھے نہیں پتا وہ الفاظ تو حدیث میں نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کہا ہوگا کہ ناشکری شروع کر دی ہے مولوی صاحب ہیں نواز روزے میں لگے رہتے ہیں کھلائی پلائی کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا کپڑا بنا کے دیتے ہیں نہ سوٹ بنا کے دیتا ہے اور یہی دال روٹی کھا رہے ہیں بس جب کوئی بات کرو تو بس کہتے ہیں بھائی اللہ سے مانگو جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ ہے اللہ دینے والا ہے تو یہ اللہ کے توکل جو ہے نا چلا رہے ہیں اسی پہ گزارا چل رہا ہے. حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ میرا بیٹا پیغمبر ہے اور پیغمبر کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے. تو سمجھ گئے کہ یہ بہو نا شکری ہے میرا بیٹا ظلم نہیں کر رہا ہوگا. تو بہو سے کہا کہ بیٹا جب آئے تو اس سے کہنا کہ گھر کی کواڑ بدل دو دروازے کی ہوتی ہے نا چوکھٹ وہ بدل دو. تو اور اس کے بعد واپس تشریف لے گئے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو زوجہ نے بتایا کہ بھئی آپ کے والد آئے تھے ملاقات ہوئی اور یہ تو نہیں بتائیں گی کہ میں نے آپ کی بھر بھر کے شکایتیں کی ہیں. یہ تو خواتین تو اپنی باتیں بتاتی ہیں یہ تھوڑی بتاتی ہیں. یہ بتائیں گی کہ انہوں نے مجھے کیا کیا کہا ایسے ایسے ڈانٹا اور یہ نہیں بتائیں گی کہ میں نے کیا کیا کہا تھا. سب کی بات نہیں ہو رہی ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جو بیان نہیں سن رہی ٹھیک ہے نا جو بیان سن رہی ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. تو حضرت اسماعیل نے آئے تو کہا بھائی کیا بات ہوئی والد صاحب نے کیا کہا. تو انہوں نے کہا والد صاحب نے کہا گھر کی کواڑ بدل دو. تو انہوں نے کہا یہ کواڑ بدلنا کنایہ ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں میں بیوی بدل دو یہ بیوی رکھنے کے قابل نہیں. اور اس کے بعد اپنی زوجہ کو طلاق دے دی نہیں رکھا. اب دیکھو وہ زوجہ ناشکری کی وجہ سے کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئی. ممکن ہے اس زوجہ نے بعد میں کسی سیٹھ سے مالدار سے کروڑ پتی سے شادی کر لی ہو دولت مل گئی ہو بہت زیادہ. یہی ہوگا نا کہ گھر میں ناشکری کیونکہ اکثر پیغمبر غریب ہی تھے مساکین. یہ تو سلیمان علیہ السلام شاید واحد پیغمبر تھے جن کو اللہ نے خوب دولت دے دی ورنہ تو پیغمبر بےچارے اکثر پیغمبر داؤد علیہ السلام تھے دولت مند. باقی پیغمبر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ تمام پیغمبروں کے سردار لہذا غربت میں بھی سب سے زیادہ مسکنت میں بھی سب سے زیادہ 40 دن گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا. آپ علیہ السلام کی زوجات بھی آپ سے پریشان ہو گئی تھی اور پیسے مانگنے شروع کر دیے بھائی کیا ہے نا گھر میں کھانے کو. آپ نے 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کے ایک ایک کمرے کے گھر بنا کے دیے ہوئے ہیں اور کھانے کو روٹی نہیں ہے پہننے کو کپڑا نہیں ہے. اور جب گھر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اپنی بیویوں سے کچھ کھانے کو ہے. دیکھو میں اکثر یہ بتاتا ہوں ہم جب گھر جاتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ کھانے کو. ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے. یہ تو پتا ہوگا کھانا تو ہے ہی ہے لیکن آج کون سی ڈش پکی ہے. نبی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آج کیا پکا ہے. نبی پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے بھی یا نہیں ہے. اگر زوجہ کہہ دیتی ہاں ہے تو کھا لیتے. اگر کہتی نہیں ہے تو آپ کہتے چلو پھر ہمارا روزہ ہے. پتا ہے رات تک کچھ ملنا نہیں ہے روزے کی نیت کر کے ثواب کیوں ضائع کریں بھائی نیت نہ کر کے. تو روزہ رکھ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امہات المومنین بھی بہرحال بشر تھی انسان تھی پریشان ہو گئی مال غنیمت میں حصہ مانگنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اپنی زوجات کو کہہ دو میں اسی غربت میں ہوں میں پیغمبر ہوں مجھے دنیا نہیں چاہیے اسی غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو گزارا کرو آخرت مل جائے گی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها اگر دنیا چاہتے ہو دنیا کی زینت چاہتی ہو فتعالینا آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا میں کچھ مال اسباب دے دیتا ہوں تمہیں دولت دے دیتا ہوں اس کے بعد تمہیں طلاق دے دیتا ہوں پھر جاؤ چاہے شادی کرو بھائی دولت مندوں سے کرو خوب پیسہ ملے گا. وَإِن كُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ تُرِدْنَ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الدَّارَ الْآخِرَةَ اگر تمہیں آخرت کی زندگی چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو پھر یاد رکھو تمہیں جو اجر ملے گا وہ دوسروں کو نہیں ملے گا تمہیں بہت اجر اگر اسی غربت میں راضی ہو. تو امہات المومنین کو تنبیہ ہو گئی انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم اسی میں راضی. حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا فرمایا کہ اے عائشہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھے طلاق کا اختیار دے دوں کہ بھئی اگر تو چاہتی ہے تو طلاق لے لے مجھ سے. تو کیونکہ میرے پاس تو یہی غربت ہے, کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, ایسے ہی رہنا پڑے گا. گھر بھی اتنا چھوٹا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے سجدہ کرتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے, میں پاؤں سمیٹتی, پھر سجدے کی جگہ ملتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا چھوٹا گھر. تو اے عائشہ میرے پاس تو یہی غربت ہے, اگر تو رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کر کے کہہ دے ہاں میں نے رہنا ہے. پہلے جاؤ اپنی والدہ سے مشورہ کرو, کیونکہ ابھی رہ لیے پھر بعد میں پھر وہی غربت دے گی, پھر خیال آئے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی فیصلے میں جلد بازی نہ کرو, اپنی والدہ سے والد سے مشورہ کرو گھر جا کے, اور اگر طلاق چاہیے تو اگر وہ مشورہ دیتے ہیں طلاق کا تو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. تو امی عائشہ نے فرمایا افی کا اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ آپ سے میں الگ زندگی اختیار کروں گی, یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی میں نے تو اسی غربت میں رہنا ہے آپ کے ساتھ, ناممکن ہے کہ آپ جیسی شخصیت سید الانبیاء اور آپ کے بارے میں کسی سے مشورہ کروں کہ میں ان کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں. تو پھر تنبیہ ہو گئی, تمام ازواج نے بیک زبان کہا نہیں ہم اسی غربت میں راضی, اسی میں رہیں. تو ان کو اللہ نے امہات المؤمنین بنایا. تو اب دیکھو حضرت اسماعیل کی وہ زوجہ ناشکری تھی, کیسی بڑی نعمت سے محروم ہو گئی پیغمبر کی زوجہ بننے سے, اور ان کی اولاد میں نہ پیغمبر پیدا ہوئے نہ اسماعیل کی نسل چلی. کہیں اور شادی کر لی ہوگی ممکن ہے کسی دولت مند سے اور خوب دنیا مل گئی ہوگی اور ختم ہو گیا قصہ, کتنے دن کی دنیا. اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ شادی کی اور اس بیوی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہو. تو یہ ہے بھائی, یہ حج سارا ہمیں یہ ساری وہ نش, کیونکہ یہ سارے واقعات ادھر ہوئے ہیں, پاکستان میں نہیں ہوئے, کراچی میں نہیں ہوئے, بنگلہ دیش میں نہیں ہوئے, انڈیا میں نہیں ہوئے. یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے لیے ہم پیسہ خرچ کر کے ادھر آتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہوئیں, قربانی دے کے دعا مانگو گی قبول ہوتی ہے ساری دعائیں. رب اجعل هذا البلد آمنا, اے اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو شہر بنا, اللہ نے ایسا بین الاقوامی شہر بنا دیا, آمنا امن والا بنا. خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں ایسا امن کہیں نہیں دیکھا. اتنے لاکھوں لوگ اور جھگڑا تک نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ, بہت ہی تھوڑا کوئی, بہت زیادہ کوئی کسی کے پاؤں آ گیا طواف کے دوران, انگوٹھا کچل گیا, آپ نے اس کا ربڑی بنا دی, پھر تھوڑا سا پٹھان دماغ ہوگا, تھوڑا سا غصہ آ جائے گا کیا کر رہا ہے. کیسے کیسے واقعات, لڑتے نہیں ہیں لوگ اتنے. اور کتنی مختلف قومیں, مختلف تہذیب والی. ہمارے ہاں ہم کراچی میں دیکھتے ہیں ایک اگر پاؤں پھیلا کے کھڑا ہو جائے اور رفع الیدین شروع کر دے, دوسرا اس کو آنکھوں سے دیکھے گا, بولے کیا کر رہا ہے. اور کوئی نہیں کر رہا رفع الیدین تو رفع الیدین کرنے والا اس کو دیکھے گا, بھائی تو کیوں نہیں کر رہا ہے بھائی, تو بخاری کو نہیں مانتا, تو مسلم کو نہیں مانتا, تیری نماز نہیں ہوتی میری ہوتی, مناظرے جھگڑے. ایک رفع الیدین پر 15 خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. یہاں آ کے آپ دیکھیں ایسا امن کا گہوارہ, ایک صف میں کوئی ہاتھ باندھا ہوا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑا ہوا ہے, کوئی رفع الیدین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, رکوع کے بعد امام سمیع اللہ علیہ الحمدہ کہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے. اتنی نمازیں, حرمین کے کئی امام ہیں, ہر امام کی نماز مختلف. ایک امام بل الضالین کہیں گے زور سے آمین کہیں گے, دوسرا امام بل الضالین کہے گا آہستہ امام کہے آمین. اس کی تحقیق یہ کہ امام آہستہ آمین کہے, ایک کی تحقیق ہے امام زور سے آمین کہے. جو زور سے کہہ رہا ہے آہستہ والا اس کو نہیں چھیڑتا, جو آہستہ کہہ رہا ہے زور والا اس کو نہیں چھیڑتا. پھر بل الضالین کے بعد بعض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں, وہ وقفہ دیتے ہیں تاکہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ایک امام وقفہ دے رہا ہوگا, دوسرا امام اگلی نماز کے لیے آئے گا, وہ کہے گا نہیں بھائی میں اس تحقیق کو نہیں مانتا, بل الضالین کے بعد سیدھا تلاوت ہونی چاہیے. اس کی تحقیق ہے, اس پر عمل کر رہا ہے, تو وہ اس کو نہیں چھیڑے گا کہ بھائی تو نے کیوں وقفہ دیا اور تو نے کیوں وقفہ نہیں دیا. مقتدی بھی اتنے عادی ہو چکے ہیں بھائی کس کس سے لڑیں,
دونوں سے صحیح کون سی چیز ہے.
بس وہ پھر ایک الگ موضوع ہے, وہ ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہے. لیکن اس میں جو ہے یہ اللہ نے مسلمانوں کا ظرف یہاں کے وسیع ہو جاتا ہے, ظرف وسیع ہو جاتا ہے بھائی. اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں کتنے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے بہت لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے تھے اہل مدینہ کا عمل ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا. ساری نبی کی جتنے طریقے ہیں اللہ نے ارض حرم میں نماز کے, وہ سارے طریقے زندہ کیے. نبی نے رفع الیدین سے نماز پڑھی, حرم میں رفع الیدین کرنے والا بھی ملے گا. نبی نے بعض دفعہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی, رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنے والا بھی ملے گا. نبی نے ہاتھ باندھنے کے جتنے طریقے منقول ہیں سارے طریقے آپ کو یہاں ملیں گے. اتنے اختلافات مگر آپ کو کوئی گریبان جھگڑتا ہوا, مناظرے کا چیلنج, پمفلیٹ بازی. مسجدوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹانگیں چوڑی کرنے پر کوئی پمفلیٹ لگاؤ کہ اتنی چوڑی کرو, اتنی پتلی کرو, اتنی زور سے. ہم پاکستان میں تو پاگل ہو جاتے ہیں ان چکروں میں پڑھ پڑھ کے. ایک مسجد میں جاؤ رفع الیدین کے دلائل لکھے ہوں گے پورے, بخاری میں آتا ہے, جو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج, ٹھیک ہے. اور ایک جگہ مناظرے کا چیلنج ہوگا, فلانے مولوی نے فلانے مولوی کو مناظرے میں پچھاڑ دیا, اور جو ہے نا یہ فرق وہ فرق, کوئی نام نہیں ہے, ایک مسلم ہے, سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اب ہمارے ہاں نماز جنازہ میں دو سلام ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم جب یہاں آتے ہیں امام ایک سلام پھیرتا ہے, ہم بھی امام ایک ہی سلام پھیرتے ہیں. میں نے بعض پاکستانیوں کو دیکھا شروع میں ایسے کنفیوز ہوتے ہیں, امام ایک پھیرا تو وہ ایک پھیر کے پریشان ہوتے ہیں, پتہ نہیں دوسرے کی آواز نہیں آئی, شاید وہ دوسرا بھی پھیر رہے ہوتے ہیں. تو ایک نے مجھ سے پوچھا حضرت میں دو پھیر ہوں ایک. میں نے کہا بھائی یہاں جیسے امام صاحب چل رہے ہیں چلتے رہو, آپ بھی ایک ہی پھیر لو, ان کی ہو جائے گی تو ہماری بھی ہو جائے گی ان شاء اللہ. ٹھیک ہے نا,
جی جی, تو جواب دینا ہے
جی جی. تو یہ جو ہے یہ ہادل بلدا آمینن, اے اللہ اس شہر کو امن شہر بنا, شہر بنا دیا, امن کا گہوارہ بنا, امن کا گہوارہ بنا دیا. اور کیا فرمایا, یجبا الیہ ثمرات کل شیء, کچھ بھی نہیں ہے, گھاس کا تنکا نہیں ہے, لیکن دنیا کے ہر قسم کے پھل یہاں پہنچا دے. آپ کو آم پاکستان میں نہیں ملے گا جہاں پیدا ہو رہا ہے, یہاں ملے گا آپ کو آم جہاں پیدا نہیں ہو رہا. ہر چیز دنیا کی مل رہی ہے, پھلوں کو دیکھ کے میں تو جب مارکیٹوں میں گیا حیران ہو گیا کہ بھائی کیا 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 نہیں ہے یہاں پہ. اور کیا دعا مانگی, فج الافئدت من الناس تہوی الیہم, اے اللہ اس جگہ کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ جو ہے وہ زمین میں گھاس پھوس نہیں ہے, ریگستان, گرمی, کالے پہاڑ, کوئی سرسبزہ نہیں ہے, اور بیوی بچے کو یہاں میں چھوڑ کے بیابان زمین میں جا رہا ہوں, لیکن اس جگہ کو ایسا اٹریکٹو بنا دے, ایسا پرکشش بنا دے, لوگوں کے دل اس کی طرف لڑکتے ہوئے آئیں. ہوا یہوی عربی میں کہتے ہیں, جبل جو ہے نا پہاڑ, اس سے جب پتھر ہے کوئی حجر, وہ نیچے کی طرف ان حضرت لڑکتا ہے تو کتنی اسپیڈ سے نیچے کی طرف آتا ہے, اسے کوئی روک سکتا ہے کیا؟ تو بتایا کہ یہ نشیبی جگہ ہے, پوری دنیا کے دل یہاں ایسے لڑکتے ہوئے آئیں جیسے کوئی پتھر پہاڑی سے نشیب کی طرف لڑکتا ہوا آتا ہے. دنیا میں کوئی روک, حکومتیں پابندی لگا دیتی ہیں, لا حج بغیر تصریح, صحیح ہے نا. لیکن میں نے دیکھا عجیب منظر کہ جب ہم مدینہ سے احرام باندھ کے حج کے لیے ہم جا رہے تھے, تو راستے میں ہم نے دیکھا جن کے پاس 10,000 ریال نہیں ہے, غیر قانونی ہے, وہ پہاڑوں سے ہزاروں حاجی ادھر ادھر سے, چور راستے کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, ہزاروں بوڑھے عورتیں وہ جناب پہاڑوں سے احرام باندھ کے کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, سارے عرفات کے میدان کی طرف دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر وہاں سے بیت اللہ کی طرف بقرعید کے دنوں میں جہاں بیت اللہ کا طواف کریں گے. حکومتیں عاجز آ جاتی ہیں لوگوں کو روکنے سے, اتنی پروازیں, 60,000 حاجی روزانہ بھی واپس جا رہا ہے, 60,000 حاجی, لیکن رش میں کمی نظر نہیں آتی. روز 60,000-80,000 پروازیں حج کے ایام میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, 80,000 لوگ جو ہے نا پروازوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں پورے ملک سے پروازیں اڑتی ہیں, پورا سعودی عرب کا عملہ سارے کام کاج کو چھوڑ کے بس حاجیوں کو مینٹین کرنے میں لگا رہتا ہے. اور رش ریشو کیا ہے, جتنی آبادی ہے اس کا 0.0001% لوگوں کو حج کرنے کی اجازت ہے, یعنی 1,000 میں ایک آدمی کو حج کرنے کی سعودیہ کی طرف سے اجازت ہے, 1,000 میں ایک آدمی کو, تب یہ اتنا رش ہوتا ہے. اگر حکومت کھلی چھوٹ دے دینا کہ جس نے آنا ہے آ جائے, پھر جو رش دیکھنے والا ہوگا وہ قابل دید ہوگا. وہ یہ کیا ہے, لوگ ایسے آ رہے ہیں, ابراہیم کی دعا تھی, قربانی دی, اللہ نے کہا تو جتنا مانگے گا سب قبول کروں گا. تو کہا فجعل افئدت من الناس تهوی الیہم, اے اللہ لوگوں کے دل آئیں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر آج منظر دیکھ لیں تو حیران ہو جائیں کیسے لوگوں کے دل آ رہے ہیں. ارینا مناسکنا, اللہ مجھے میرے حج کے طریقے بتا دے. جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو طریقے بتائے وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے پہ حج کیا, اور اسی طریقے پہ آج امت حج کرتی چلی آ رہی. تو بھائی یہ ہے یہاں پر آیات بینات جو بیت اللہ میں ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہاں کی برکتوں سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہی قربانی کا جذبہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرک ونتوب الیک. بارک اللہ فیک.